اپنے گھر باقی رہ جائے گی دامن مصطفیٰ تھامنا چاہیے نعت کہنے کو بھی حوصلہ چاہیے آپ جس زاویے پر رہے مستقیم آپ جس زاویے پر رہے مستقیم آپ جس زاویے پر رہے مستقیم ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے آپ جس زاویے پر رہے مستقیم ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے ان کے کردار کے آئینے میں کبھی ان کے کردار کے آئینے میں کبھی ان کے کردار کے آئینے میں کبھی اپنے کردار کو جانچنا چاہیے اپنے کردار کو جانچنا چاہیے ان کے کردار کے آئینے میں کبھی ان کے کردار کے آئینے میں کبھی اپنے کردار کو جانچنا چاہیے اپنے کردار کو جانچنا چاہیے ہر عمل میں وہی زاویہ چاہیے ان کی سنت پہ چل کر نہ شرمائیں 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 اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے ان کی سنت پہ چل کر نہ شرمائیں اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے آپ نبیوں کے ہیں مقتدا پھر ہمیں آپ نبیوں کے مقتدا پھر ہمیں آپ نبیوں کے مقتدا پھر ہمیں اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے اور کس کی بھلا اقتدا چاہیے پہلے صورت بنائے تو سیرت بنے پہلے صورت بنائے تو سیرت بنے پہلے صورت بنائے تو سیرت بنے ابتدا ہو اگر انتہا چاہیے ابتدا ہو اگر انتہا چاہیے ابتدا ہو اگر انتہا چاہیے تیرگی روشنی سے بدل جائے گی تیرگی روشنی سے بدل جائے گی تیرگی روشنی سے بدل جائے گی رخ پہ سنت کا روشن دیا چاہیے رخ پہ سنت کا روشن دیا چاہیے میرے جینے کا طالب ہے مقصد یہی 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 ان کے جینے کی مجھ کو ادا چاہیے ان کے جینے کی مجھ کو ادا چاہیے ان کی سنت پہ چل کر نہ شرمائیں اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے
چاہیے
تھوڑا ہے لیں گے نا ایسے جگہ بن جائے گی سنت بھی عمل ہو جائے گا شاباش دیکھیں جگہ کتنی بن گئی ایک دو ساتھی ادھر کونے میں چلے جائیں گے نا تو اور جگہ بن جائے گی جزاک اللہ آئیے آئیے تشریف لائیے اپنے استاذ کے لیے تو خود ہی جگہ بنائیں گے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس کو تو خود ہی جگہ دیں گے ورنہ گرے گا تو پانچ کا سکہ تو لازمی بنے گا وہ صحیح ہے صحیح ہے اس کو بھی بڑھا دیں تھوڑا کون سے نمبر پر ہے یہ بس صحیح ہے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم الحمد لله یہاں سے ہر پندرہ دن پر تین ہفتوں پر جیسے بھی بیانات کی ترتیب ہے اور اس میں بنین کے بھی مدرسے دو تین ہیں اور بنات کے چار پانچ مدرسے ہیں اس کے علاوہ بھی بیان سنا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ ہی بیان کراتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے تو اب وہ تفصیلات تو پہلے آپ ہماری بہو بیٹیاں جو بڑی تعداد میں ایک ہی مدرسے میں 450 سے زیادہ بچیاں اور پھر استانیاں اور پھر اسکول جو بھی وہاں پر ہے دینی اور جو دوسرے مدرسے کئی امتحان بھی ہیں سنا ہے بہرحال وہ اتنی تفصیل میں جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی لیکن زیادہ تر خواتین بیانات سنتی رہتی ہیں حضرت کی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں اور بنات کے اور بھی مدرسے رابطے میں ہیں اور وہاں کی اگر وہ پورے مدرسے رابطے میں نہیں ہے تو وہاں کی خواتین رابطے میں شرعی طریقے سے خط پر محرم کا دستخط کرانا ضروری ہوتا ہے اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ہر خط میں لکھنا ہوتا ہے کہ کیا شرعی عذر ہے ہر خط میں اسی طرح کسی باہر کے ملکوں سے یا کسی علاقے سے ای میل کا معاملہ ہے تو ای میل میں بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ محرم کا نام کیا ہے رشتہ کیا اسے اجازت ہے یا نہیں ہے کیونکہ ای میل پہ تو دستخط کرا نہیں سکتے جھوٹ کوئی کیوں بولے گا اس معاملے میں بہرحال ایک خاتون کا خط تھا بہت عرصہ پہلے جگہ کم تھی تو میں نے اس کا جواب پھر الگ صفحے پر لکھا اور پھر اس زمانے میں بڑے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی صحت اچھی تھی تو کوئی ایسی ضروری بات میں حضرت سے مشورہ کرتا تھا ورنہ حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے مشورہ کرتا تھا تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے جواب سنایا بہت خوش ہوئے پھر فرمایا کس طرح جواب دیا ہے تو میں نے کہا حضرت یہ خط میں جگہ کم ہے اور یہ میں نے صفحے پر جواب دیا ہے فرمایا کہ اصلاح کے معاملے میں کبھی بدھو نہیں بننا خواتین کے معاملے میں کبھی الو اور بیوقوف نہیں بننا اس کو اسٹیبل جیسے ہے نا وہ بھی نہیں فرمایا اس پہ گن لگاؤ کیونکہ نازک معاملہ ہوتا ہے یہ اگر خدا نخواستہ یہ تمہارا خط جو لکھا ہوا ہے آدھا اس کا جواب ہو اور اس میں کوئی سمجھے نہیں اور لڑنے آ جائے پھر تو اگر پرچہ کھینچ کے کسی نے چالاکی سے پھاڑا تو اس کا تو نشان لگا ہوا ہوگا تم کہہ سکتے ہو کہ اس کا دوسرا پرچہ کہاں ہے تو یہ بڑا سبق اس دن سے ملا تھا خواتین سے بات بھی ہم اعلان کرتے رہتے ہیں کہ شرعی عذر ہو تو آواز بھاری کر کے محرم کے سامنے اور محرم کے سامنے نہیں بات کر سکتے جیسے شوہر کا معاملہ ہے تو اس وقت پھر پہلے بتا دو آواز بھاری کر کے میں مجبور ہوں محرم سامنے نہیں ہے اور مختصر سے مختصر بات کرنا ہے تفصیل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور اعلان بھی کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہمارے نامحرم ہیں ہم آپ کو دیکھیں گے حرام کام کریں گے آپ ہمیں دیکھیں گے حرام کام کریں گے آنکھوں کا زنا ہوگا ہم ان بزرگوں کی روحانی اولاد ہیں جو پردے کے پیچھے سے بھی عورتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے چے جائے کہ دینی ہاسٹل
جبکہ دنیاوی ہاسٹل لڑکیوں کا منع ہے، اور پھر دینی ہاسٹل کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن بس اللہ جب فضل فرماتے ہیں تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ اعتراضات. اسی طرح کچھ تقریباً میرے خیال میں 2 درجن سے زیادہ فتاوا دینے والے حضرات اس غلام سے رجوع ہیں. ایک پنجاب میں بہت بڑا ایک دار الافتاء ہے، اس میں جو کتنے مجھے یاد نہیں، 3 ہیں، تینوں الحمدللہ میرے اجازت یافتہ ہیں اللہ کے کرم سے، اور بھی بہت سے ہیں. تو وہ جو پکا تعلق رکھتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ آواز سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. مفتی نعیم صاحب اس دن فرما رہے تھے کہ اس کا بھی اعلان کریں کہ عورتیں روئیں نہیں، ورنہ اس کا اثر بھی قلب پہ پڑتا ہے. پھر میں نے محسوس کیا واقعی اثر پڑتا ہے قلب پر، تو اس کا بھی الحمدللہ اعلان کرتے رہتے ہیں، بھائی آپ روئیں نہیں، اپنے رونے کو روک کر ہم سے بات کریں. چاہے کتنا بھی مقدس رشتہ ہو یہ اصلاح کا، اور روحانی ابا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہے نا محرم، ہے نا. اب تو محرم کے رشتے ہی خطرے میں ہیں. چل جائے گی کہ نامحرم کا معاملہ، اللہ میری اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو چند باتیں ہیں جلدی جلدی عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ جس طرح سب سے زیادہ خط مدرسہ حفصہ سے آتے ہیں، سب سے زیادہ خط بڑی تعداد میں، اور اس میں بھی بڑی تعداد مدرسے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اس میں بھی زیادہ تر بچیاں عمل، جو کہا جائے ایک بار اس کے بعد ختم معاملہ. یہی اصل تو یہی چیز تو ہے اس راستے میں کہ کوئی بات چھپائی نہ جائے، اور جو شیخ کے فوراً عمل کر کے اطلاع بھی دی جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چیزوں میں موت آ جائے، اطلاع اور اتباع. پھر اطلاع پر آ جائے، اطلاع دی کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، خاندان کے نامحرم رشتہ داروں سے احتیاط نہیں ہو رہی، شیخ نے جو مشورہ دیا اس کو ہلکا کھولنا، شیخ نے جو مشورہ دیا اس کی اطلاع، پھر اس کی اتباع، آخری سانس ہو جائے اسی پر. اطلاع اور اتباع، کتنی فیصد جو ہے وہ عمل ہوا. اچھے ماحول کا اثر ہوتا ہے، اچھے ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچنا ہے کہ اچھا ماحول ہے بس اب سب کچھ ہو گیا. 2-3 دن پہلے ہمارے ہی یہاں غیبت ہوئی ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ میں، مجھے اطلاع ملی، میں نے اٹھا کے بیان میں بتا دیا، جو بھی ناراضگی کا اظہار کیا فوراً خط آ گیا مجھے معاف کر دیں میں نے غیبت سنی، فوراً خط آ گیا مجھے معاف کر دیں میں نے غیبت کی. اطلاع کے بعد آپ دے رہے ہیں نا معافی نامہ، سننا اور کرنا دونوں حرام ہیں. کیسا پیارا ماحول ہے، کیسے مجالس کتنی ہو رہی ہیں، فجر بعد، عصر بعد، عشاء بعد، مرکزی بیانات الگ، پھر استاد جی نصیحت کر رہے ہیں الگ، پھر بڑے مفتی صاحب نصیحت کر رہے ہیں الگ، بالکل برابر نہیں. اب غیبت ہو رہی ہے، اور کس کی غیبت ہو رہی ہے؟ علماء کی. اللہ آپ سے ان کا پوچھیں گے؟ عام آدمی کی غیبت کرنا منع ہے تو خاص کی کیا معاملہ ہوگا؟ اتنی عقل نہیں آتی کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی. اور گھٹرکوں سننے والے، ایک اس میں سے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا کہ بھائی غیبت کرنا سننا منع ہے، ہمارے شیخ سامنے ہی موجود ہیں، اور میں غیبت چھوڑ دے ورنہ میں شیخ کو بتاتا ہوں. چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک مثال ہے، بات تو بدل سکتے ہیں. سن کر چاشنی اور حرام مزہ لے رہے ہیں، ماحول کیسا پیارا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ماحول ہوگا جناب؟ خانہ کعبہ جیسے ماحول میں بدنظری ہو رہی ہے، اس سے سوچیں کہ ہمارا نفس اور شیطان کتنا خطرناک ہے جو ہم اعتماد کریں. کتنے ایسے ساتھی ہیں ابھی، کیونکہ مدرسے ہی جڑے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی اور خواتین ہوں گی لیکن زیادہ تر تو 4 یا 5 یا جو بھی ہے مدرسے ہی جڑے ہوئے ہیں، اپنے اس اساتذہ کی غیبت نہیں کرتے، ان پر اعتراض نہیں کرتے. ماحول کیسا پیارا ہے، قرآن پاک کا ماحول ہے، تفسیر کا ماحول ہے، قرت ہو رہی ہے، حافظہ بن رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، قاریہ بن رہی ہیں، ایسا بہترین ماحول ہے نا، اور کتنے گھنٹے کا ماحول، لیکن اس میں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بٹ اس میں جناب وہ سواری میں، کوچ میں یا جس میں بھی، ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں، بورڈ دیکھ رہے ہیں، بورڈ کو دیکھنا جائز ہے نامحرم کو؟ اور ان کو اگر کوئی تصویر دماغ میں آ گئی تو حضرت والا شاہ راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بدمزلی کے بارے میں کچھ پوچھا، تھوڑا بڑھانا بھائی اس کو، تو حضرت شاہ راغب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ اور تھا، فرمایا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہیں. حضرت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، شیر خدا ہیں، اشرا مبشرہ میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا ان کا سرٹیفکیٹ ہے، اور فرماتے ہیں میں جنت دوزخ کو جب آسمان میں دیکھوں گا میرے ایمان میں ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. آج صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے علی خبردار, پہلی نظر معاف ہے اس کے بعد نہیں. اور اس کی تشریح کیا ہے کہ جہاں 100% یقین ہو کہ کوئی بے پردہ عورت نہیں ہوگی, میری ماں بہن بہو بیٹیوں 100% یقین ہے. آپ کا جہاں مدرسہ ہے, پہلے تو میں آتا تھا نا وہاں, لیکن ایک گھنٹہ آنے کا, ایک گھنٹہ جانے کا, ایک گھنٹہ وہاں بیان کرنے کا, اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی. تو آپ کا مدرسہ تو مین روڈ پر ہے نا, تو آپ جب نکلو گی تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں 100% کہ کوئی مرد نہیں آئے گا سامنے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی عورت نہیں آئے گی؟ آس پاس تو کالج ہیں, جب ہم نکلتے تھے وہاں سے تو کیا ہم 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ کوئی بے پردہ عورت نہیں ہوگی؟ 100% یقین ہے کہ بے پردہ نہیں آ سکتی کوئی. اب خواتین میں تو خواتین مردوں کا سوچیں گی, اور وہ نظر پڑ گئی اور ہٹ گئی, معاف تو ہے ضرر سے خالی نہیں. گلاب جامن پر مکھی بیٹھی, اڑا دیا, پکڑ کر مائکروسکوپ میں چیک کیا تو اس میں شیرہ لگا ہوا ہے, نفس اس سے بڑا خطرناک ہے. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں, جو آپ موبائل استعمال کرتی ہیں بغیر چیک سے پوچھے ہوئے, آپ جو بڑے موبائل لے کر بیٹھی ہیں, آپ 100% کہہ سکتی ہیں کسی مرد کی تصویر نہیں آئی ہے؟ حضرت مجدد حدیث پاک میں صدی میں ایک مجدد آتا ہے, مفہوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل دیکھ کر میں عبرت حاصل کرنی چاہیے. فرمایا میرے ٹرین کے برابر میں جب ٹرین کھڑی ہوتی ہے تو میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. سنیں ذرا, ممکن سنیے گا, ممکن ہے میرے ڈبے کے سامنے زنانہ ڈبہ ہو, ممکن ہے کھڑکی پر کوئی لڑکی حسین بیٹھی ہو, ممکن ہے کہ میری نظر پڑ جائے, ممکن ہے کہ میری نظر واپس نہ آئے, دل میں نہ گھس جائے. آج خالہ کا بیٹا, ماموں کا بیٹا عالمہ بن رہی ہیں, قرآن پاک پڑھا رہی ہیں, حدیث پاک پڑھا رہی ہیں, تفسیر پڑھا رہی ہیں. ابھی ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں جو بخاری شریف کا ختم, الحمدللہ ہر بات مجھ سے پوچھی گئی. میں اپنی طرف سے تھوڑی کچھ بتاتا ہوں, ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا. ابھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات نے بخاری شریف میں جو فرمایا میرے پاس سامنے ہی رکھا ہوا ہے, حضرت کا ملفوظ فرمایا, اب یہ رسم بنتی جا رہی ہے. اور نزول دیکھیں, فرمایا اس گناہ کی ابتدا میں نے کی ہے, بتائیے اب آپ. فرمایا جامع امدادیہ فیصلہ آباد میں مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ہر سال بلاتے تھے اور میں جاتا تھا, یہ ابتدا میں نے کی پاکستان میں. لیکن اتنی بڑی شخصیت اور یہ فرمایا کہ گناہ کی ابتدا میں نے کی, حالانکہ کیا نزول ہے حضرت کا, کون سی گناہ کی اس وقت بات تھی. فرمایا اب یہ اتنا ہو گیا ہے, اتنا بڑھ گیا ہے کہ رسم بنتی جا رہی ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ ہم نے پچھلے سال بھی ابتدا کی تھی, اس سال اور زیادہ کیا کہ صرف 15 منٹ پہلے سب سے فرمایا کہ چلو مسجد میں سب چلیں اچانک. اور جہاں ابھی دستار بندی تھی ایک تخصص کے 32 طلبا کی, جہاں حضرت کے اس غلام کو بلایا گیا تھا, دعوت تک نہیں تھی اللہ کے کرم سے, حتیٰ کہ میرے اشتہار میں منع کر دیا کہ یہ بھی نہ دستار بندی کی وجہ سے اصلاحی بیان ہوگا. ظاہری بات ہے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں دوسرا کوئی اصلاحی بیان. اور 20 منٹ پورے پورے دستار بندی میں لگے, اور جو حافظ قرآن 3 ہوئے تھے اور 6 انہوں نے جو ہے قرآن پاک کی تکمیل کی تھی ناظرہ, تو ان میں پگڑی دی گئی. میں نے کہا بھائی آپ تو ماشاءاللہ, خود ہی تو آپ کا ہی تو فتویٰ ہے کہ 8-9 برس کی عمر سے احتیاط ہے, تو پگڑی کیسے بنائیں گے, وہ تو اور خوبصورت نظر آئیں گے. کہا شیخ حکم کرو کیا ہے. جناب مفتی گھر مجھ سے فرما رہے ہیں. میں نے کہا بھائی انسان خیال نہیں رہا, پگڑی کھول دیں, میں پگڑی نہیں پہناؤں گا, ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا ان لڑکوں سے. اور ٹوپی جو ہے وہ آپ ہاتھ میں دے دیں, رومال ہاتھ میں دے دیں, ہاتھ نہ ملائیں چلتے جائیں, کسی کو برا لگے لگتا پھرے. یہی جب بھی تو ہم گناہ میں پھنستے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اب اس حضرت کی بات جلدی جلدی 2-3 بات عرض کرتا ہوں کہ اس فراغت ہو جائے گی اس سال بخاری سے. ابھی آگے زندگی کیا گزارنا ہے, درس قرآن بھی آپ کو آتا ہے, تفسیر کرنا بھی آ رہا ہے آپ کو, لیکن گناہ سے اگر نہیں بچے, جو ہمارے حضرت آخری سانس تک یہی بیان فرماتے تھے کہ گناہ سے بچیں. اب جو اپنی استانی کی غیبت کرے, اور جو جو باجی ہوتی ہے وغیرہ جو بھی ہوتی ہے نگراں یا بہرحال مجھے نام نہیں آتے, یہ جو بھی بڑی محتم صاحب یا محتمہ صاحبہ جو بھی ہوتی ہیں, ان کی غیبت, استانیوں کی غیبت, زبان چلتی رہتی ہے ہم لوگوں کی, اس کے پھر ہم اپنے رشتے داروں کی غیبت نہیں کرتے ہوں گے, ان کو حقیر نہیں سمجھتے ہوں گے ہم لوگ کہ بھئی یہ تو پردہ نہیں کرتی ہے, یہ میک اپ کرتی ہے, نامحرم مردوں سے ملتی ہے, اور میں جو دین کا کام کر رہی ہوں اور جو پڑھاؤں گی یا پڑھا رہی ہوں یہ میرا کمال ہے, میں نے یہ مجاہدہ کیا, میں نے یہ مجاہدہ کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں,
فَأَنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهِدَاتِهِمْ هَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ. کہ اللہ کسی کو عزت دیتے ہیں، کوئی دین کا منصب دیتے ہیں، تو وہ اپنے مجاہدات کی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ ناشکری ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. حضرت والا نے 1969 میں فرمایا تھا کہ کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے، کوئی بھی غم آ رہا ہے، آپ ستائے جا رہے ہو، آپ کو جائز کام سے روکا جا رہا ہے، آپ کے پر الزام لگایا جا رہا ہے، کوئی بیماری آ گئی، انتقال ہو گیا، تو یہ آتا ہے درجہ بلند کرنے کے لیے، درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کو میں 4-5 بیان میں بیان کر بھی چکا ہوں. دینا ذرا علم و حکمت والا، وہاں فیاض میرا کشکول بھجوا دیجئے گا، ذرا پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، حالانکہ یہ ارادہ نہیں تھا، پھر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ہم غیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں اور کہ ہم پر اتنا ہمارے سے بڑھ کر غم کسی پر نہیں. فرمایا کہ جب غم کی داستان آئے اسی وقت سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم آئے. فرمایا صبر آ جائے گا. جتنا جو ستایا جاتا ہے، ایک ملک میں ایک دارالعلوم دیوبند کی ایسوسیشن، اب بھجوا دیں کسی کے ہاتھ سے، دارالعلوم دیوبند کی ایسوسیشن، اس کے صدر حضرت کے اس غلام سے بیعت ہیں، اور ایسا رابطہ مضبوط اور ایسا کام ہو رہا ہے، وہ ایک کام ہو رہا تھا دین کا کر رہے تھے. پھر جب سلسلے میں داخل ہوئے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت تھے، ان کے بعد حضرت والا سے بیعت ہوئے، پھر اس کے حضرت کے اس غلام سے بیعت ہوئے، میرے اجازت یافتہ ہیں. جو انہوں نے اصلاحی مجالس اور یہ سب شروع کیا نا، لوگ ٹوٹ پڑے ان پر اس ملک میں. دارالعلوم دیوبند کے فارغ اور دارالعلوم دیوبند کے اسسٹنٹ کے صدر، لوگ ٹوٹ پڑے ان پر، اپنے ہی بھائیوں نے اثر شروع کر دیا. دارالعلوم ندوہ کے جو اسوسیشن کے صدر، ان کو تو وہاں سے بھگائی دیا گیا اس ملک سے، الزامات لگا کر، اور ان بیچاروں کو گرفتار تک کرایا، موبائل لیپ ٹاپ سب چیک ہوئے، سب رو رہے تھے، آخر میں ان کو روانہ کرا دیا. تو یہ مفتی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس طرح میں ستایا جا رہا ہوں، رو پڑے. تو میں نے کہا آپ جو حضرت کی کتاب ہے دینی خدام کے غموں کی تسلی کے لیے، مواعظ اختر نمبر 2، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سب چیزیں چھوڑیں، آپ اس میں جو صبر کا اور دین پر ستائے کیوں جاتے ہیں، کیوں انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، پورا اس کتاب میں لکھا ہے. ان کا ای میل آیا کہ میں نے 23 بار اس کتاب کو پڑھا ہے، 23 بار، اور ضروری باتوں پہ نشان لگا دیے ہیں. اب جب میں دین کے کام سے نکلتا ہوں، اس کو پڑھ کر پھر نکلتا ہوں، دن بے دن اللہ ان کی عزتیں بڑھا رہے ہیں، ستا بھی رہے لیکن فرماتے ہیں اب میرا اس طرف دھیان نہیں آتا. اب سنیے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو حد سے زیادہ غم نہیں دیتے، ہم اپنی نادانی اور نالائکی سے بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا ہی غم دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہو اور اس کے تعلق مع اللہ کے اضافے میں معین ہو، لیکن اپنی نادانی سے ہم اس زخم کو بڑھا دیتے ہیں. زخم پر گدھا جتنی لاتیں چلاتا ہے زخم اور بڑھ جاتا ہے، اگر لاتیں نہ چلائے تو زخم بھر جاتا. اسی طرح ہم غم کی بات کو بار بار یاد کر کے اس غم کو اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ 3 دن تک غم شدید رہتا ہے، 3 دن کے بعد رفتہ رفتہ کم ہونے لگتا ہے. اسی لیے کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک تعزیت سنت ہے، 3 دن کے بعد منع ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ غم تازہ نہ ہو. بے صبری اور غیبتیں اور ترک معمولات وغیرہ سے غم اور بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. غم کی نعمت جو اللہ نے اپنی محبت اور تعلق بڑھانے کے لیے دی تھی، ہم نے بے صبری سے اس کی ناقدری کر کے اس کو ضائع کر دیا. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہے غیبت، اس کی تفصیل ہے بہتان، اس کی تفصیل ہے چغلی. اس بڑھاپے میں آ کے پتا چلا چغلی کیا ہے، بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے چغلی کرنا جو ہے وہ منع ہے، گناہ ہے. چغلی کا مطلب بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ابھی 1.5 سال پہلے پتا چلا چغلی کا مطلب ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر کے 2 دلوں میں رنجش پیدا کرانا اور ان کو الگ کر کے خوش ہونا، اب پتا چلا. جھوٹ کا بچپن سے پتا ہے بیٹا جھوٹ مت بولو، جھوٹ ہمیں بابا وغیرہ سب، گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے. ابھی ہمارے دارالافتاء سے ایک فتویٰ دیکھا، تو یہ چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، کہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. اب جب یہ پتا چلے گا تو آج صبح ایک پرچہ آیا کہ جی میرے سے بد نظری ہو گئی. میں نے حضرت والا کا جواب دیا بد نظری ہو نہیں کی، ہو نہیں گئی ہم نے کی, ہو گئی اس کا مطلب کسی اور نے کرائی. جب یہ میں کہوں گا میں نے یہ گناہ کیا, میں نے بد نظری کی, میں نے کمینہ پن کیا, تو اصلاح کی فکر ہوگی نا. اگر یہ کہنا کہ جھوٹ پتا نہیں کیسے بول دیا, گناہ ہو گیا, کبھی اصلاح نہیں ہوگی. اب پہلے میں نصیحت کرتا ہوں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جو ہمارے فتویٰ میں یہ آیا تھا لباس کے بارے میں تھا, تو اس میں لکھا تھا ہمارے دارالفتا سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ لکھا ہے کہ بزرگوں کا دیکھیں پڑھنا لکھنا اور بات ہے, عمل کرنا اور بات ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اتنی قرآن پاک کی تفاسیر ہیں, اتنی احادیث مبارکہ کی تشریحات ہیں, لیکن غیبت سے کہاں بچتے ہیں ہم لوگ, بد نظری سے کتنا بچے. فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت اور دنیا کی عزت ہے. جب بزرگ سے محبت ہوتی ہے, عورت خاتون محبت کا لفظ استعمال نہیں کرے گی. حضرت والا نے اپنے کتاب تربیت عاشقان خدا میں لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی نفس ہے, تو کسی خاتون کو فائدہ ہوا زیادہ, تو اس نے لکھا کہ حضرت آپ کے پاس بیانات میں آنے سے اور اصلاح کرانے سے, کتابیں پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک محبت ہو گئی ہے. حضرت نے اس پہ کراس لگا دیا اور لکھا یہ جملہ نامحرم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, عقیدت لکھ سکتے ہیں, عظمت لکھ سکتے ہیں. اور پھر اپنے متعلقین کو بھی حضرت سمجھاتے رہے, ہمیں بھی یہ سمجھایا, ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں الحمدللہ. اور خواتین اللہ تعالی کرم سے لکھتی نہیں, عظمت لکھتی ہیں یا عقیدت لکھتی ہیں. تو یہاں جب بزرگ سے عقیدت ہو جاتی ہے خواتین کے لیے, تو ان کی ہر ادا سے یعنی ان کا عمل جو بیان کے ذریعے یا ان کے گھر والوں کے ذریعے پتا چلے یا جو انہوں نے نصیحت کی, ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. اول یہ شخص بتکلف ان کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو سچ مچ مشابہ کر دیتے ہیں. اب یہ مردوں کے لیے ہے, حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل اور چہرہ مہرہ بھی اسی کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. سننا آگے, جہاں رہو انہی کے طرز پر رہو, اس سے قدم نہ ہٹو, اس میں دین کی حفاظت ہے, دنیا کی بھی عزت ہے. تمہاری گفتار, رفتار, نشست, چال ڈھال سب اپنے بزرگوں کے نمونے پر ہو, اس کا پورا اہتمام کرو. فتاوی محمودیہ جلد نمبر 18 باب اللباس میں بھی یہی بات لکھی ہے حاشیے میں, کہ جو اپنے بزرگوں کی رفتار, گفتار, کردار اور لباس ان سب کی نقل کرتا ہے, درحقیقت وہ سنت کی نقل کرتا ہے. اور بھی اس میں تفصیل ہے لیکن بہرحال اس وقت وہ موقع نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ کی بات بتا دی, ایک بات اور بتاتا ہوں کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ سے فرمایا کہ آپ علامہ ہیں, آپ کا مڈل ایسٹ میں غلغلہ مچا ہوا ہے, آپ کی عربی ایسی ہے جیسے مادری زبان. لیکن اشرف علی ایک بات یاد رکھنا, جب بھی عمل کا موقع ہے کتابوں سے مدد نہیں لینا, اس میں گنجائشیں ہیں. شاہراہ اولیاء دیکھو کیا ہے, اس شاہراہ اولیاء پر چلو گے تو فائدہ ہوگا. یہاں ایران کے مفتی صاحب ابھی بھی آئے تھے پرسوں, مولانا مفتی عبد القادر عارفی صاحب دامت برکاتہم, مفتی اعظم کے بعد دوسرے یا تیسرے نمبر پر ان کا نمبر ہے, پرسوں بھی آئے تھے, کسی کو نہیں بتایا تھا, لیکن یہاں الحمدللہ آئے. وہ اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. انہوں نے فرمایا میں انڈیا گیا تھا تو مولانا رابع ندوی صاحب جو ہیں وہ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے, انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ فرماتے تھے علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر سامنے کسی بزرگ یا ولی کا نمونہ نہ ہو تو آدمی جلد گمراہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا حافظہ اور ذہن بہت تیز ہے. دوسری بار فرمایا تھا کہ علماء کا حافظہ اور ذہن بہت تیز ہے, لیکن کیونکہ پہلے جو ٹیپ ہوا تھا اس میں سے لے لیا انہوں نے. طلب علم میں مختلف کتابوں کے مطالعہ کرنے سے بہت ساری باتیں مطالعے میں آ جاتی ہیں, اگر اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو تو پھر وہ ادھر ادھر جا کر گمراہ ہو جائے گا. اور ذہین طالب علم کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے آداب معاشرت میں لکھا ہے کہ ہر ایک کے سر پر مربی کا سایہ ہونا چاہیے, لیکن ذہین طالب علم آخری سانس تک اپنے سر پر مربی کا سایہ رکھے. اور پھر حضرت فرماتے تھے یہ بہائی اور ذکری اور قادیانی, فرمایا زیادہ تر جتنی گمراہ کن یہ چیزیں ہیں ان کے بانی کو دیکھو گے اہل حق کا عالم ملے گا تمہیں. لیکن جہاں چوراہے آیا وہاں ڈرائیور تو تھا نہیں, گاڑی سیدھی جا رہی تھی, ڈرائیور تھا نہیں, اس لیے خود بھی مرا اوروں کو بھی مارا, گمراہ بھی ہے گمراہ گھر بھی ہے. دیکھو دین کی بات کے لیے بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, ابھی جامع فاروقی حب چوکی پر بڑوں نے حکم دیا، تو جب میں وہاں پہنچا تو اچانک وہاں دارالعلوم کورنگی کے تین اساتذہ آ گئے، تو پھر وہاں کے جو بڑے ہیں مولانا عادل صاحب میرے خیال میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اب ایک میرے نام سے فرمایا حضرت کا غلام آیا ہوا ہے، تھوڑی دیر یہ بیان کر لے، تھوڑی دیر جامع دارالعلوم کے دو استاذ وہ بیان کر لیں، تو جب میری باری آئی تو اللہ سے مانگ رہا تھا لیکن انسان ہے نا بھائی، میری جب باری آئی تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ 10 منٹ مجھے ملے تھے، تو میں نے اس میں بات بتائی جس پر بہت خوش ہوئے حضرت کی بات سن کر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر، 10 منٹ میں آدھے منٹ کی غلطی ہو گئی ایک، لیکن آخر میں وہ صحیح ہو گئی تھی، لیکن یہ حضرات تو صحیح بولنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں اندھیرے میں تھوڑی رکھتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی عربی دانی پر، اس میں لکھا ہوا آداب معاشرت میں، اپنی عربی دانی پر ناز مت کرو، ابو جہل ابو لہب جیسا کوئی عربی بول سکتا ہے؟ اصل عمل ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے درسی کتابیں سب پڑھی دی لیکن اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھائی اور پھر ان سے دین کا کام ہوا، وہ ایسا نہیں دیکھا۔ اور ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کو شین اور قاف بھی پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اہل اللہ کی صحبت اٹھانے کی برکت سے اللہ نے ان سے بڑے بڑے دین کے کام لیے۔ اس لیے یہ نعمت ہے لیکن اس پر ناز مت کرو، میں نے تو بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا عادل صاحب نے فرمایا چلو بھائی چائے پینے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں بیٹھ کے فرمایا تیری بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن شکر ہے آخر میں صحیح ہو گیا۔ تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا حضرت آپ حکم کریں، آپ ہمارے بڑے ہیں، جوتوں سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، حقیقت بھی ہے۔ تو فرمایا جب تم نے یہ کہا نا کہ عربی دانی سے کام نہیں چلتا تو مجھے غصہ آ گیا، ہمارے یہاں تو پڑھائے ہی سب کچھ عربی میں جاتا ہے، اب چوکی چوکی پر وہاں پر میرے تو پسینے نکل گئے۔ مجھے یاد تھا کہ مولانا، بعد میں مجھے یاد آیا کہ مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم جامع فاروقی یہاں کے معتمن، انہوں نے یہاں جب تشریف لائے تھے تو فرمایا تھا ہمارے وہاں پر جو ہے وہ عربی پڑھایا جاتا ہے، وہ پرانی بات ہو گئی اور پھر 10 منٹ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا بیان کریں، پھر فرمایا آخر میں تم نے صحیح کہہ دیا ورنہ مجھے غصہ بہت آ گیا تھا۔ میں نے کہا حضرت وہ تو ابھی پوری بات بھی نہیں ہوئی اس بارے میں، عربی زبان کے بارے میں، ورنہ عربی زبان تو جنت کی زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ حضرت فرماتے تھے عرب سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب سے محبت کرو، کیونکہ میرے زبان عربی ہے، قرآن پاک کی مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پھر بہت خوش ہوئے، فرمایا اس وقت مجھے ایسا غصہ آ گیا تھا تمہارے پر، میں نے کہا یا اللہ جان بچ گئی۔ تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کا نمونہ نہ ہو تو پھر وہ ادھر ادھر جا کر گمراہ ہو جائے گا، اگر سامنے کسی بزرگ یا ولی کا نمونہ موجود ہوگا تو آدمی اسی راستے پر چلنے کا ارادہ رکھے گا، پھر وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ پھر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ندوۃ العلماء کے طلباء سے فرماتے تھے کہ بھائی کبھی بھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو نہ چھوڑنا، آپ کا ذہن، دیکھیں جملہ، آپ کا ذہن مانے یا نہ مانے سواد اعظم کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا لکھا ہے، کیا فرمایا کہ مانے نہ مانے، یہ بھی ہمارے یہاں سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری تمام امت کے گناہ معاف ہوں گے مگر وہ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کو معافی نہیں ملے گی۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک آدمی رات کو کوئی برا کام کرتا ہے اور اللہ اس پر پردہ ڈالتا ہے لیکن صبح کو وہ آدمی خود اعلان کر کے کہے اے فلاں میں نے رات کو یہ حرکت کی، حالانکہ اس نے رات اس حال میں گزاری کہ اللہ تعالی نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن اس نے صبح ہوتے ہی اللہ کے پردے کو اٹھا دیا۔ اب یہ حدیث پاک سنی بھی اور نہیں بھی سنی تو یہ سوال آتا ہے کہ پھر شیخ کو ہم کیوں اطلاع کریں، ہم شیخ کو کیوں اطلاع کریں کہ شیخ میں فلمیں دیکھتی ہوں، میں نام محرم سے باتیں کرتی ہوں، اللہ نے تو پردہ رکھ لیا۔ تو حضرت والا کی بات بتا کے پھر یہاں کے فتوا میں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا نخواستہ کسی کو شرم کی جگہ پر سطر کے کہیں پر جلد کی کوئی بیماری ہے، اسکن ڈیزیز ہے کوئی، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر نہیں مل رہی کوئی بھی، تو وہ کیا کرے گی، اپنے ازار کو بوسیدہ کو وہاں سے اتنا پھاڑ کر دکھا کر توبہ کرے گی۔ یا مرد ہے تو کوئی بھی بات ہے تو پھر علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اب جواب سنیے، البتہ دوسروں کے سامنے گناہ کا اظہار کرنا اس وقت گناہ ہے جبکہ ان گناہوں کا اظہار فخری انداز میں یا لطف اندوز ہونے کے لیے کیا جا رہا ہو، لیکن اگر گناہ کے اظہار سے اصلاح کرانا مقصود ہو، جیسے کسی شیخ اور مرشد کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا تاکہ اصلاح ہو جائے، تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرنا جائز نہیں. بہت سی عورتوں میں مرض ہے یہ, بہت سی خواتین میں مرض ہے. میں نے یہ فلم دیکھی گندی, اس کے اندر دینداری کہلانے والی خواتین. اور میں نے اپنے چاچا کے بیٹے کے ساتھ میں گھومنے گئی تھی, فوٹو کھچوائے تھے ہم نے, میں نے یہ گندی فلم دیکھی تھی. اور ڈائجسٹ میں ایسی ایسی کہانیاں ہیں, تم بھی ڈائجسٹ پڑھا کرو, خود بھی برباد دوسروں کی بھی برباد. یہ سہلی نہیں ہے, یہ موت ہے, موت. یہ سہلی نہیں ہے. یہ جب چھٹیاں ملتی ہیں نا ہماری بہو بیٹیوں کو یا ہمارے دوستوں کو چھٹیاں ملتی ہیں, سائیدات جاگنا, سارا دن سونا, اور ڈائجسٹ اور فلم. میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کرنا جائز نہیں. کچھ لوگ اپنا وقت قیمتی بنا لیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میری گھر کی خواتین گھر کا سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ 20 پارے 22 پارے روزانہ پڑھتی ہیں, روزانہ. اور یہاں پر ہماری بہو بیٹیاں موبائل میں لگی ہوئی ہیں. الحمدللہ حضرت کے صدقے اللہ کی رحمت سے بہت تعداد میں بچیوں نے کالج چھوڑا ہے, ڈاکٹری چھوڑی ہے, انجینئرنگ چھوڑی ہے. ابھی تازہ ہی واقعات ہیں, 4-5 نے چھوڑ دیا. چند ماہ پہلے کسی اور شہر میں, شہر کا نام نہیں لوں گا, ایک خاتون جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھ رہی تھی, اس نے ڈاکٹری چھوڑ دی. ابھی یہاں کراچی میں بھی تازہ واقعہ ہے, چند دن پہلے کا, ڈاکٹری چھوڑ دی. ماں باپ کو اللہ نے عقل دی تھی کہ ہم تو اپنے نالائکی پر رو رہے تھے کہ ہم نے کیوں ایسا قدم اٹھایا, اللہ تجھے بھلا دے, تیرا بھلا کرے کہ تم نے خود ہی کالج چھوڑ دیا. تو یہ کہاں داخلہ لیں اگلے سال ہوتے ہوتے. ہم میں تو اشرف المدارس کا بتاتا ہوں, اوروں کا جو مجھے پتا ہے, جیسے جامعہ حفصہ ہے, جیسے اور بھی ایسے مدرسے ہیں جن کا مجھے پتا ہے, تفصیل کا موقع نہیں. تو وہاں پر والدہ اور یہ گئی, وہاں پر ماحول پسند آیا, اگلے سال ہماری بیٹی یہاں پڑھے گی اشرف المدارس میں, بنات میں. سنیں بات جو بتا رہا ہوں, تفصیل سے نہیں بتا سکتا لیکن بتا رہا ہوں. جو دوسرے شہر میں خاتون بدلی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ میں, والد صاحب کہتے ہیں فارغ تو تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا میں, اب تمہاری مرضی ہے. اور مارا بھی بیچاری کو, بہت تکلیف میں بھی آئی, ابھی اس وقت بھی بڑی سختیاں ہیں, خط نہیں لکھ سکتی. بہرحال وہ پھر مدرسے کے ذریعے خط لکھنا, اصلاح کرانا. ان کا ابھی میسج آیا تھا کہ میں اس وقت بہت رو رہی ہوں, اور میں نے کالج بے حیائی کو چھوڑا اور ذلیل اور بے غیرتی حرکتوں کو چھوڑا, اور میں مدرسے میں آ کر میں نے داخلہ لیا ہے, لیکن اس وقت میرا دل غم کے مارے پھٹا جا رہا ہے کہ مدرسے کی بچیاں آپس میں گندی مذاقیں کرتی ہیں. اور جو میں نے یہاں پڑھا بھی تھا بیان کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے, مجھے یہ لڑکی پسند ہے, اس کے ساتھ کیوں بیٹھ رہی ہے, اس کو ہدیہ دینا, اس کے ساتھ باتیں کرنا, اور وہ نہ آئے تو پریشان ہونا, بار 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 درس کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنا, اشارے کرنا, اور ایسے برے برے اشعار لکھنا. ابھی 4 دن ہوئے میں خاتون کو جواب نہیں دے سکا ہوں, یہ میرے سامنے ان کا سوال رکھا ہے, میں جواب نہیں دے سکا ہوں. یہ بس ایک جواب ابھی میں نے لکھا ہے حضرت والا کا, کہ کالج میں ان لڑکیوں کو لڑکے مل رہے ہیں نا, کالج میں ناچ گانا, فنکشن, فوٹوگرافی, لڑکے کے ساتھ بیٹھنا, چائے پینا, اکیلے نکل جانا, یہ بےغیرتیاں تو وہاں ہیں. تو اس لڑکی کو کیا پنچایت ہے کسی لڑکی سے دوستی کرے, حرام. لیکن یہاں آپ عالمہ بن رہی ہیں, حافظہ بن رہی ہیں, عالمات, فاضلات, پتہ نہیں کیا کیا بن رہی ہیں. ایک نیکی کسی کے پاس آتی ہے نا, ایک نیکی. پیارے شیخ فرماتے تھے, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک, فرمایا ایک نیکی اگر آ جائے نا, ایک, اس پر جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں نا, کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی وہ کھینچے گی, اس پر جو نفس کے حملے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے شیخ سے اللہ کے تعالیٰ کی رحمت سے مشورے کرنے پڑتے ہیں. ورنہ میں بھی ہوں, چاہے میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سب سے زیادہ کمزور ہوں, میں بھی بہہ جاؤں. ابھی بھی کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ بیان اللہ نے قبول بھی فرمایا ہے نہیں, اور پتا چل بھی نہیں سکتا موت تک, پھر کس بات پہ آدمی اکڑ کرے. لیکن اس خاتون کے لیے جواب میں نے 2 اور لکھے ہیں, لیکن بے بس آدمی محسوس کر رہا ہے, پتا نہیں کتنی دیر میں, کیونکہ وہ ان کے سختی زیادہ ہے, کیسے پیغام پہنچے گا. کہ وہ جب شیطان دیکھ رہا ہے, نفس دیکھ رہا ہے کہ یہ بچیاں حافظہ بن رہی ہیں, قاریہ بن رہی ہیں, درس قرآن سیکھ رہی ہیں, حدیث پاک یاد کر رہی ہیں, قرآن پاک کی تفسیریں بیان کرنا سیکھ رہی ہیں, تو یہ تو غلغلہ مچا دے گی. ایک رابعہ بصریہ ہزاروں بچیوں کو اللہ سے ملا کر پھر اللہ کے پاس جائے گی, وہ ہزار بچیاں کتنی آگ لگائیں گی. اس وجہ سے شیطان کو ان کو خاتون کو سن بھی رہی ہوں گی، اس مدرسے میں بیان سنا جاتا ہے زیادہ تر، وہ سن بھی رہی ہوں گی کہ آپ اپنی اصلاح کراؤ، ان پاگل لڑکیوں کو مت دیکھو۔ جو پھر استانیوں کو خبر ملی تو استانیاں پریشان ہوتی ہی گئیں، تو اب میں نے لکھا ہے کہ بھائی جب آپ مجھ سے بیان کرواتے ہیں تو کوئی ایک دن اور بیان کا رکھ لیں آپ، جس میں میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں کہ کتنا بڑا عذاب خرید رہی ہیں ہماری بہو بیٹیاں، موبائل کے بغیر چین نہیں آتا، اور جو وہاں پر جس مدرسے میں جو بڑی باجی صاحبہ ہیں وہ سن رہی ہوں گی کہ جمعرات کا بیان اپنے مدرسے میں لگوائیں جو موبائل کے بارے میں ہوا ہے، وہ ضرور سنوائیں وہاں پر، تاکہ ہماری بچیاں اس زہر کو پھینک دیں۔ ان کو جمعرات سے آج صبح فجر تک خواتین کے میسج آئے ہیں کہ ہم نے کبھی بتایا نہیں، اور اب واقعی میری آنکھیں کھل گئی، میں نے موبائل واپس کر دیا اور آئندہ میں موبائل کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، یہ ہمیں دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ اب جو لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں، لڑکوں سے مل رہی ہیں، فیشن شو میں ننگی جو عورتیں ہو رہی ہیں، اور جو مردوں کے ساتھ فوٹوگرافی اور فلموں میں ہیں، ان پر کیا شیطان حملہ کرے گا؟ خود سوچیں کہ ایک خاتون آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے، اس پر کیا شیطان حملہ کرے گا؟ جو خاتون برقع پہنے گی اور سادہ برقع پہنے گی، اور یہ ڈیزائن والا اور باریک برقع اور چست برقع اور آگے سے کھلا ہوا برقع نہیں پہنے گی، اس کو وسوسے آئیں گے نا کہ میں نگوں والا برقع پہنوں۔ جو خاتون مدرسے سے نکل کر اپنے گھر جا رہی ہے، ایک نظر خراب نہیں کر رہی، اللہ کا حکم مان رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، آپ نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، بہنوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد، پھر ڈرائیور کہاں سے آ گئے، چوکی دار کہاں سے آ گئے، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ فیس بک اور یو ٹیوب پر دیندار بیٹیاں آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، فیس بک اور یو ٹیوب پر دیندار بیٹیاں کہلاتی ہیں، ورنہ ابھی تو مردوں سکے پر تو الگ بات ہے، زیادہ خواتین ہیں، اتنی بیٹیاں پورے پاکستان سے ہر سال عالمہ بن رہی ہیں، حافظہ بن رہی ہیں، قاریہ بن رہی ہیں، ان کے فیوز اور برکات کتنے ہیں؟ خود فیصلہ کر لیں ہم لوگ۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی جو دورے کے طلباء کے جو فارغ ہوئے، یہ میرے سامنے خط ہے حضرت کا، حضرت نے ان سب کو خط لکھا ہے، یہ اس میں نصیحتیں لکھی ہیں حضرت نے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دور حدیث کی تکمیل پر آپ حضرات اور آپ کے اہل خاندان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور درج ذیل معروضات بھی۔ نمبر ایک، دورہ حدیث طلب علم کی آخری منزل نہیں بلکہ اس کا آغاز ہے۔ اب تک جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کے ذریعے آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ اسلامی علوم میں دسترس حاصل کرنے کے لیے اپنے مطالعے اور تحقیق کو آگے بڑھا سکیں، لہذا یہ طلب علم زندگی بھر جاری رہنی چاہیے۔ نمبر دو، قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت سے سنی تھی لیکن جہاں حضرت نے جو لکھا ہے میں حضرت کے الفاظ پڑھوں گا۔ علم کی اصل منزل خشیت اللہ تعالی کی خشیت کا حصول ہے، اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو غنیمت کبرا سمجھیں، اور کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو تزکیہ نفس کے لیے رجوع کریں۔ آیت ہے نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ مفہوم ہے، وہی اہل، پھر اس پر معرف القرآن کے اندر بڑی تفسیر لکھی ہوئی ہے اس میں۔ نمبر تین، اپنی اصلاح کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات ہمیشہ مطالعے میں رکھیں۔ نمبر چار، آپ کے اہل خاندان اور اہل تعلق کو اب یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی عبادت، آپ کی عبادات، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات شریعت کے، آپ کے معاملات شریعت کے آئینے دار ہیں، اور آپ میں علم نے تحمل، بردباری اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کر لیا ہے، اور یہ دعائیں پڑھا کریں جو حضرت نے لکھی ہے، اس کے علاوہ جس کا جو دل چاہے۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ علم کے ذریعے میری مدد فرما اور حلم سے مزین فرما، اے اللہ مجھے اس علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا جو آپ نے مجھے عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے، اے اللہ میری زندگی کے ہر موڑ پر اپنے دین کے کاموں کے لیے مجھے اخلاص کی دولت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنا رازدان بنا دیں اور مجھے اپنے نزدیک کر دیں اور میرا انجام اچھا کر دیں۔ اور جو فرض کریں کہ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک جگہ مدرسہ کھلا، مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب لکھا حضرت والا کا کہ آپ کے شوہر ہیں اور بچے ہیں، اگر ان کے حقوق واجبہ آپ ادا کر سکیں اور آپ کا شوہر خوشی سے اجازت دے تو آپ پڑھائیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ بچے تڑپ رہے ہیں ماں کی تربیت کے بغیر اور شوہر صاحب جو ہے بےچارے تھکے ہوئے لیٹے ہوئے اور ان کو دیکھنے والے محترم ہے ہی نہیں۔ اب یہ خاتون کو تیسری جگہ بیان کی دعوت ملی تو ان کا جب آیا میرے سے پوچھنے کے لیے، کیونکہ میں نے ہی ان کو اجازت دی ہوئی ہے، تو پتا چلا کہ گھر کے معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، میں نے منع کر دیا۔ اسی طرح جو بہو بیٹیاں ابھی پڑھ رہی ہیں آگے پڑھائیں گی فرض کریں، تو اب ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی خدمت، ایک خاتون جب حضرت حیات تھے اور صحت تھی، جب کی بات بتاتا ہوں، ان خاتون کا حضرت کے پاس خط آیا کہ حضرت دو مہینے کے بعد بخاری ہے، پچھلے سال میری بہن ماں کی خدمت کرتی تھی، اس کی شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی ہے اور ماں کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اب میں کیا کروں؟ حضرت والا یہ لکھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، لکھتے رہو، پھر گردن نیچی مت کرو بھائی۔ حضرت نے جواب لکھا کہ ماں کی خدمت اب آپ کے ذمہ فرض ہے، بخاری کا ختم فرض نہیں ہے، وہ آپ دو سال کے بعد بھی کر سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مدرسہ آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن آپ کی ماں کی خدمت میں آپ کو لگ جائیں آپ۔ اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا، ماں کی خدمت میں لگ گئی، پتہ نہیں 6-8 مہینے ماں زندہ رہی، دعائیں دیتی بھی چلی گئی، بعد میں بخاری بھی ختم کی اور بعد میں اللہ نے شادی بھی کرا دی، گھر بھی بسا دیا۔ ضروری باتیں، ہمارے یہاں جھگڑا ایک آیا تھا تو مفتی نعیم صاحب نے کچھ نصیحتیں لکھی، وہ میں نے ٹیپ بھی کرا لی اور پھر کمپیوٹر بھی کرا دیا۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کا سکون اللہ تعالیٰ نے شوہر کے دل کے سکون کے ساتھ جوڑا ہے، شوہر جتنا پرسکون اور خوش ہوگا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی قدر سکون اور راحت ملے گی۔ نمبر دو، آپ کی جنت اور دوزخ کا راستہ آپ کے شوہر سے ہو کر جاتا ہے، یہ جائز باتوں کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنے شوہر کے دل کو جیت کر اپنے لیے جنت خرید سکتی ہیں اور شوہر کو ناراض کر کے دوزخ کی راہ اپنے لیے ہموار کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتیں دو وجہ سے دوزخ میں جائیں گی، نمبر ایک لعنت ملامت کرنے کی وجہ سے، اولاد ہوں یا رشتہ دار، سسرالی رشتہ داروں یا اپنے خونی رشتہ دار، کسی کو لان تان کرنا حرام ہے۔ نمبر دو، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو لعنت ملامت سے بچانے والی اور شوہر کی خدمت گار اور شکر گزار بن کر رہنے والی کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی غور سے سننا میری بہو بیٹیوں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، تسبیحات، نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقات، نفلی حج سے بڑھ کر عبادت ہے شوہر کو خوش رکھنا۔ نفلی کی بات ہو رہی ہے، فرض کی بات نہیں کر رہا، فرض واجب سنت موقع کی، اور اس کے جائز امور میں اطاعت کرنا، لہذا عبادت کی نیت سے اور بہت بڑا ثواب سمجھتے ہوئے شوہر کی اطاعت اور خدمت بجا لائیں۔ شوہر کی اطاعت ایسی عبادت ہے جس میں نئے غور سے سننا ہے، بہت زیادہ عجیب و غریب ملفوظ ہے حضرت کا، فرمایا شوہر کی اطاعت ایسی عبادت ہے جس میں نئے نئے طریقے اختیار کرنا اور طرح طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرنا پسندیدہ ہے، جبکہ عام عبادت نماز، روزہ، حج، زکات میں نئے طریقے ایجاد کرنا بدعت ہے۔ کچھ ماشاءاللہ تو بولنے کی عادت ڈالو بھائی، ہم تو ماشاءاللہ بول ہی رہے ہیں، آپ کے استاذ بھی تو ہے نا، یہ بھی ہمارے دوست اس معاملے میں سست ہیں، ماشاءاللہ کہنے سے بیان کرنے والے کو بھی جوش آتا ہے۔ یہ ملفوظ ہے حضرت سید عطاء الرحمن بخاری، استاذ جامعہ فاروقیہ کراچی۔ تصویر 1400 سال سے سب کے نزدیک حرام چلی آ رہی ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، تصویر کے حرام ہونے کی احادیث معنی و مفہوم کے لحاظ سے تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں اور تصویر کشی پر روایت میں سخت وعیدیں ہیں وہی ہیں، لیکن ہمارا رویہ اور عمل بہت افسوسناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ 14 صدیوں تک جمہور امت جاندار کی تصویر کی ہر شکل کو ناجائز سمجھتی رہی، اس کے بعد زمانے نے الٹی ترقی کی اور ڈیجیٹل دور شروع ہوا تو علماء کے درمیان ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں ایک علمی اختلاف چلا اور جمہور علماء نے اسے ناجائز قرار دیا۔ کئی علماء نے اسے عکس قرار دیا، بعض شرائط کے ساتھ اس کے استعمال کی گنجائش بعض نے رکھی۔ کل بھی جمعرات کو بھی جو پڑھ کے سنایا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتوں کے ملفوظات، فرمایا کہ زیادہ تر تصویر کو حرام فرما رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں، اس لیے بہرحال اس سے احتیاط کرنا تو ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میری تحقیق کا جملہ فرمایا، پہلے بھی یہی تھی لیکن جنرل ضیاء الحق اپنے پوسٹ پر تھے اور دارالعلوم کراچی میں آئے تھے، دارالعلوم کورنگی میں، فرمایا شاید یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہو، شاید کہ وہ صدر مملکت آئے اور تقریر کرے اور اس کی تصویر نہ کھینچی ہو۔ فرمایا الحمدللہ میں نے سارے کیمرے باہر رکھوا دیے، وہاں پر کسی کو آنے نہیں دیا کیمرے کو اندر، لیکن آج تصویر سے متعلق ہماری غفلت انتہا پسندی تک پہنچی ہوئی ہے، یہاں تک کہ شریعت کی حدود سے آگے نکلنا۔ اس معاملے میں ایک عرصہ ہوا تقویٰ تو ہم سے رخصت ہو چکا لیکن فتوے سے بھی دن بدن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، فتوے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سخت لکھا ہوا ہے، اتنا موقع بھی نہیں ہوگا ٹائم کا، اور جبکہ پہلے پہلے آدمی پوچھے کہ سوال کرے ہمیں کیا بننا ہے، اللہ والا تقویٰ، تو المتقی من یتقی شبہات، متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے۔ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بے دردی سے اس میں مبتلا ہیں، اپنی تصویریں نام بحرم کو بھیجنا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فنی ویڈیو۔ آج بھی صبح ایک خاتون کا میسج تھا کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب الحمدللہ میں دین بھر چل رہی تھی، ایک موبائل نے مجھے فنی ویڈیوز تک پہنچا دیا اور اللہ نے توفیق دی، میں نے تمہیں خط لکھا، تمہاری ڈانٹ جو آئی تھی انہوں نے تو آپ لکھا، آج تک الحمدللہ میں نے موبائل استعمال ہی نہیں کی، پھر اس کے بعد سادہ موبائل استعمال کیے۔ ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تین چار خواتین نے لکھا مختلف بیانات سن کر کہ میرا دل چاہتا ہوں میں اسمارٹ فون بیچ دوں، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری سہیلیاں کہیں گی کہ یہ جو ہے وہ غریب ہو گئی ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے موبائل نہیں چھوڑا، ان خواتین نے، تین چار نے، چھوڑتی تو مجھے بتا دیتی، میں نے ان کو لکھا ہے تو شرک خفی ہے اور گناہ میں آپ ڈوبی بھی ہیں، اس لیے نہیں چھوڑ رہی کہ سہیلیاں کیا کہیں گی، اور اس کے اندر جناب کوکنگ میں جا رہی ہیں تو پھر آ رہا ہے کہ گندی تصویر پہ نظر پڑ گئی۔ حضرت شیخ الاسلام کی باتیں جو میں نے عرض کی دامت برکاتم کی، فرمایا خبردار اپنے تنہائی میں کبھی اس کو استعمال نہیں کرنا، حیا اور شرم ختم ہو جائے گی، اور ہماری ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تین حضرت کے بیان پڑھ کے سنائے تھے میں نے جمعرات کے مرکزی بیان میں، فرمایا آج بچہ بچہ دیندار تہجد گزار نیک بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں، انہوں نے اچھی نیت سے موبائل لیا کہ ہم دین کی اچھی باتیں سنیں گے آگے پھیلائیں گے، لیکن افسوس کہ وہ بھی مبتلا ہو گئے اس میں۔ اب میں تو بھائی چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، میری بات کو چھوڑو، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ تم تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں نا، ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہم؟ جن علماء نے جواز کی رائج پیش کی، کیا ان کے نزدیک برہنہ سر یا نیم برہنہ صنف نازک کو بھی دیکھنا جائز ہے؟ کیا ان بزرگوں نے ان کی اجازت دی ہے؟ کیا عورت کے مستور اعضاء کی رونمائی، چھپے اعضاء کو ظاہر کرنے بھی ان بزرگوں نے اجازت مرمت فرمائی ہے؟ کیا دن رات اپنے تصویری البم اور سیلفی بنانا اور انہیں شیئر کرنا جن حضرات نے اجازت دی، کیا ان کے نزدیک مستحسن عمل ہے لا یعنی یا فضول کام ہے؟ جناب دیندار ہیں لیکن فلاں اسٹائل میں تصویر کھچا رہے ہیں، فلاں شلواری میں بیٹھ رہے ہیں وہ تصویر بنا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں تصویر بنا رہے ہیں، سب کیا ہے؟ کیا ساز بجتی اور تھر تھراتی ویڈیوز چاہے مردوں کی کیوں نہ ہو انہیں دیکھنا کارے ثواب ہے؟ کیا فنی ویڈیوز میں حرام چیزوں کا مجمع ہونے کے باوجود تفریح تباہ دل خوش کرنے کے لیے دیکھی جا سکتی ہیں؟ کیا با تصویر پرنٹ میڈیا اور کاغذی تصویر کو ہمارے بزرگوں نے ناجائز نہیں کہا فرمایا؟ آج ذرا ہماری اسلامی تنظیموں کے رسائل کو ٹٹولیں تو صورتحال اس کی الٹ نظر آئے گی۔ ابھی میں دو تین رسالے بند کرا چکا ہوں پہلے خود دیکھ کر۔ ایک رسالہ ایسا ہے جس میں آدھے سے زیادہ تصویریں ہیں، تصویر کا حکم نہیں ہے ان پر، گول دائرہ بنا ہوا ہے اور آنکھیں ناک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ آنکھوں پر تو آ گئے ہیں۔ تو میرے متعلقین نے مجھے بھیجا، میں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے، سنیں آپ غور کی بات، شیر بنا ہوا ہے اور اس میں آنکھیں ناک اور کان اور چہرہ نہیں بنا ہوا، تو تصویر کے حکم میں تو نہیں ہے نا، یا آپ تو تخصص کے طلبہ ہیں اور مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہیں، یہ تصویر کے حکم میں تو نہیں ہے نا بھائی، نہیں ہے نا۔ اب کیا ہوا سنیں آپ، جو میں نے کہا حضرت کی باتیں اللہ نے دل میں ڈالی کہ ان بچوں نے کیا کیا کہ اس پر تصویریں بنا، اس پر آنکھ بنا کر، ناک بنا کر، ہونٹ بنا دیا، خود ہی تصویر بن گئی۔ اس سے پہلے دین بچوں میں نہیں پھیل رہا تھا کیا؟ اب پھیلنا شروع ہوا ہے، ان کو خود ہی تصویر کا شوق اٹھا کر دے دیا. ٹھیک. مختلف فی اور مجتہد فی کا ڈھنڈورا پیٹ کر تشہیر کر کے متفق علیہ مسائل کی دھجیاں بکھیرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو سب کے نزدیک حرام تھی، ہم نے ڈیجیٹل میں اختلاف کی آڑ میں اس کو جائز قرار دے دیا، پرنٹ بن رہے ہیں. او جناب اللہ معاف فرمائے، نام نہیں لیتا، بہرحال دینی حساب سے کوئی انعام ملا، مثال بتا رہا ہوں، ڈیجیٹل ہے اور ان کے بیڈ روم میں تصویر لگی ہوئی ہے اپنی خود ہی پرنٹ آؤٹ کرا کر. میں کیا عرض کروں، اب تین منٹ باقی ہیں کہ میں نے پاسپورٹ کے لیے براہ راست تصویر جانی تھی، تو میں اپنی تصویر دیکھ کر خود حیران ہو گیا. وہ جب بنا رہے تھے تو میں تصویر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میرے چہرے پر اتنے نشان لگے ہوئے ہیں، ایک نشان بھی نہیں تھا اس پر، اور سفید داڑھی میں بڈھا، اور اس میں پتا نہیں کیا نظر آ رہا ہوں. پھر کسی نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی ایسی ہے جو بھنگن بھی جو ہے نا، وہ بھی شہزادی نظر آئے گی، وہ بھی شہزادی نظر آئے گی، ٹیکنالوجی ہے. ابھی اس وقت میرا چہرہ کوئی لال ہے کیا؟ لیکن اس میں تو پتا نہیں ایسا لال ہے. میں نے سوچا یہ کیسے ہو گیا ہے، میرا چہرہ لال کہاں ہے، اور بڈھا ہوں میں اور وہاں پر شیر نظر آ رہا ہے. بھائی اللہ معاف فرمائے، اور بھنگن پہ عاشق ہو رہا ہے، وہ بعد میں دیکھتا ہے تو بھنگن ہے، وہ تصویر میں پتہ نہیں ایسی ہے. خیر، ایک صاحب نے میرا بیان مجھے سنایا، نہیں میرے خود ہی اشعار سن رہا تھا، اس میں میں نے کچھ تشریح کی تھی. میں ناشتہ کر رہا ہوں، جیسے ہی میری تشریح آئی میں نے اپنی آواز سن کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا میری آواز کیسے بدل گئی ہے؟ پتا چلا موبائل کا فتنہ، اس میں آواز کو پتا نہیں کیسا کر کے بتایا گیا ہے اس میں، حالانکہ ہم نے ہمارے پاس تو کیسا اکوپمنٹ بھی نہیں ہے کہ آواز کو بڑا ہیرو بنایا جائے، اللہ کے لیے بیان نہ کیا جائے، پبلک کے لیے بیان کیا جائے، تباہی کا راستہ ہے. چار پانچ مرتبہ ہی دوستوں کو بات بتا چکا ہوں. اب جو تصویروں میں مر رہے ہیں جا کے، جو ہماری بہو بیٹیاں، میں تو اپنے لیے مر رہا ہوں کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں، اور پھر ہماری بہو بیٹیاں، ارے اللہ کی بندیوں، اللہ آپ کے جب گھر بسائیں گے تو آپ اپنے اولاد پر کیا محنت کریں گے؟ جب آپ دیندار ہو کے پینٹ شرٹ پہن رہی ہو آپ بیوٹی پا. ابھی ایک اور عذاب کا پتا چلا جو میں چار پانچ مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اللہ معاف فرمائے، کیا عرض کریں، پیروں پر اوپر تک مہندی، بازوؤں تک مہندی، پیٹھ پر اور آگے جسم پر مہندی. یہ مہندی کون لگائے گا؟ کیا عورت کا ستر عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ اور کتنے گھنٹے؟ خوبصورت بننا ہے، اللہ کے پاس خوبصورتی کام نہیں آئے گی. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو کوئی مجنو ملا، نہ تو کوئی لیلا ملی. ہاں اہل دل اس قدر خوش، ہاں مگر اہل دل اس قدر خوش بخت ہیں جن سے اختر ہمیں راہ مولا ملی. اور ہم کیونکہ خود ڈوبے ہوئے ہیں تو اپنے بیٹی کو کہاں منع کریں گے؟ اور یہ اسلامک اسکول، زیادہ تر اسلامک کام غیر اسلامک، اللہ معاف فرمائے. چار واقعات آ چکے ہیں جس میں تین خطرناک، اسلامک اسکول میں داخلہ لیا، او لیول بھی کر لیا یا اے لیول بھی کر لیا، باپ سے ضد کر رہی ہیں کالج پڑھاؤ. کون سے کالج میں، کون سا کالج ہے ایسا؟ کہ وہ کالج ہے نا، اس میں یہ ڈگری مجھے چاہیے، ڈگری مجھے یاد نہیں. کہا تو مرد بھی ہے وہاں پر؟ کہا تو کیا ہو گیا مرد دیتا ہوں. ارے او لیول اے لیول میں پڑھایا کیا، یہ تو دیکھو جا کر اس سلیبس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، رنگینیاں بھری ہوئی ہیں. اب وہ گھر تو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، اب کالج میں. والد صاحب یہاں آئے روتے ہوئے، میں نے کہا بھائی آسان سے بات ہے، آپ داخلہ جو فیس ہے وہ بہت مہنگی ہے، اور ہر مہینے کا وہ بھی مہنگا ہے، فیس بھی مہنگی، آپ منع کر دو. دوبارہ روتے ہوئے آئے دوسرے دن. اب کیا ہوا؟ کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماموں اور نانا نے کہا ہے وہ بھر دیں گے. بیٹی باپ کے سامنے آنکھیں، دیندار گھرانا. اور تیسرا واقعہ ہے یہ، سفید داڑھی بیچارہ رو رہا ہے، گھر بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ حضرت مجدد رحمتہ اللہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر مدرسے کھولو گے بنات کے سر پر ہاتھ، بنات کے مدرسے کھولو گے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک دن رو گے. یہ جو ہمارے بزرگوں نے بعد میں شروع کیا کہ ساری رات جاگ رہی ہیں، سارا دن سو رہی ہیں، گھر کے نزدیک کوئی مدرسہ ہے وہاں پر چلی جائیں، کوئی دین سیکھ لیں. ورنہ حضرت مجدد نے تو بیشتی زیور میں خواتین کا سلیبس رکھا ہے کہ گھر میں یہ پڑھاؤ. اور دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم دینی ہے تو پڑھانے والی اللہ والی ہو، پڑھانے والی اللہ والی ہو، جس کو انگریزی اور حساب اور اردو سکھائے اللہ والی ہو. کون عمل ہم کرتے ہیں اس بات پر؟ بیٹیاں بوجھ ہیں، ان کو نکالا ہوا ہے، اب وہ کالج میں پڑھنے چلی بھی گئی. اور دو اور وہ ان کا بھی یہی تقریباً معاملہ، مانی نہیں رہی، کھانا پینا بند، میں خودکشی کر لوں گی، ماں کو کہہ رہی ہے اگر پڑھنے نہیں دیا تو. اب اگلا اسٹیج کیا ہے؟ اگلا اسٹیج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں ایک واقعہ آ بھی چکا ہے. دیندار گھرانہ رو رہے ہیں، نوکری کرنی ہے. ابھی ایک رشتہ آیا تو کہہ رہے نہیں میری بیٹی مان رہی ہے میں گریجویشن کروں گی. ارے اتنا اچھا رشتہ آیا، کہا نہیں مجھے تو پڑھائی کرنی ہے اور اس کے بعد نوکریاں کرنی ہیں. اللہ معاف فرمائے، اب وقت تقریباً ختم ہو گیا، لیکن کیا کریں، ایک موبائل نے ہمیں اللہ سے کتنا دور کر دیا. اگر کوئی ڈیجیٹل تصویر کو جائز سمجھتا ہے تو اس کی تصویر لینے پر ہمیں بڑی خوشی ہوتی اور اس گنگا میں اسے نہلا کر ہمیں دلی تسکین ملتی. اور اگر اس پر وہ احتجاج کرے جو بےچارے تصویر نہیں کھچواتے ہیں، تو وہ اگر بےچارا منع کرے تو کہتے سختی کرنے والا ہے یا بیجا حمایت کرنے والے کے لقب سے نوازا جاتا ہے. بس یہ کہتے ہیں ہم کہ بے نکیل اونٹ یعنی شریعت سے آزاد نہ بنے کہ جہاں منہ اٹھا چل دیے. اپنے بزرگوں سے بھی پوچھیں، فرمائے زخمی کرنے کے بعد کہنا کہ نماز بھی اسی خون کے ساتھ پڑھو گے، کیونکہ ہمارے نزدیک نماز اس طرح ہو جاتی ہے. عجیب منطق ہے، تنزیہ جملہ ہے کہ تصویر کو ناجائز سمجھنے والوں کی تصویر نکال کر یہ کہنا کہ یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کتنی دفعہ چپکے سے تصویر نکالتے ہوئے لوگوں کو پکڑا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جائز ہے تو ہم کسی سے بحث تھوڑی کرتے ہیں. فرمایا کہ اس موبائل کے اندر کتنے فتنے ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنے، اب یہ تو آگے اس میں نہیں لکھا ہوا. جلدی جلدی بس عرض کر لیتا ہوں دو تین منٹ میں، اپنے نفس سے بھروسہ نہ کریں، موبائل کو استعمال نہ کریں، اپنے نفس سے بھروسہ نہ کریں، اکیلے کبھی استعمال نہ کریں اگر شرعی عذر بھی ہو تو. دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں جو تصویر بنائے، اور جو بھی کرے حرام کے نعرے نہ لگائیں، ان کی قسم نہ کھائیں کہ خدا کی قسم اس نے ایسا ہی کیا ہوگا اور پھنس جائیں گے. اس سے پھر بدنظری ہوتی ہے، بدنظری کے بعد شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی. اور جو تصویر کو حرام بھی کہتے ہیں نا، میرے اپنے دوست جن سے میں بات کروں گا ایک دن کے اندر، کہ انہوں نے نیوزی لینڈ کی جو ہے وہ موویاں شیئر کی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم کی حملہ ہوا اس کی تصویر ان کی شیئر کیا ہے مووی کو، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتم کے لیے دعائیں کتنی مانگی، سارے بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے کتنی دعائیں مانگی. نیوزی لینڈ کی تصویر شیئر کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ ثواب کتنا کیا، ان کے بچوں کی پوچھ کر ایمبیسی سے مدد کرنے کی کتنی فکر کی، کتنا عیسیٰ علیہ ثواب کیا. ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے میں نے سب کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا، کیا ہمدردی کی ان سے. حرم شریف میں کرین گری ہے مطاف میں، اب تک لوگ دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ان کے لیے کیا پڑھ کر عیسیٰ علیہ ثواب کیا. جو زخمی اس وقت ہوئے تھے اس وقت ہم نے دعائیں کون سی کی، وہ پائلٹ گرفتار ہوا ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں اپنے ملک کے سرحدوں کے لیے کتنی دعائیں کی. بس انہی چیزوں میں گند اللہ معاف فرمائے گھسے ہوئے ہیں. ہم نے واٹس ایپ بند کر دیا اپنا پریشان ہو کر، اللہ کے کرم سے جمعے سے بند کر دیا واٹس ایپ اپنا. تصویر آ رہی ہے عورت کی بڑی خراب قسم کی، ان کو ہم نے بلاک کر دیا، ان کا میسج آ رہا ہے بلاک نہ کریں، ہمارے پاس بیان بھیجے. بچے نے تصویر بھیج دی، تو جب موبائل میں تھی تو بچے نے بھیجی نا، ورنہ کیسے بھیجتا بچہ. وہ اس کو اتنا آ گیا کہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور سب یہ کریں، وہ تفصیل تو اسی میں آ گیا ہے. بس وہی بتا دیا کہ بار بار تصویر پہ نظر پڑے گی تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ تصویر پہ دل میں اتر جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. موبائل پر اتنا زیادہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ داڑھی والا سرما اس نہیں جاتا تھا، اس داڑھیوں کے ساتھ حضرت کے جملے مبارک ہیں، ان داڑھیوں کے ساتھ وہ لائن میں نہیں لگتا تھا. اب کیا ہے، سب چیز جیب میں موجود ہے، بیت الخلاء میں بھی جا کر رہے ہیں. دیندار گھرانے کی بچیاں، دیندار گھرانے کی بچیاں یہ موبائل کے فتنوں میں، پھر لڑکوں کے میسج، پھر ہوتے ہوتے تصویر بھیج دیا، بلیک میل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں چھٹکارے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی مجبوری ہے اللہ انہیں سادہ موبائل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علم میں ہیں اللہ انہیں بڑا زبردست علم نافع عطا فرمائے، اور جو امتحان دے رہے ہیں چاہے بنین کے ہوں چاہے بنات کے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو زبردست کامیابی عطا فرمائے، اور مجھے ہم سب کو اللہ اخلاص عطا فرمائے، ریا سے بچائے، اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ اللہ تعالیٰ پورے فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کس کا پرچہ ہے بھائی؟ وہاں سے بند کر دینا بھائی، وہاں سے. یہ پرچہ بائک والا کس کا ہے بھائی؟ بائک. تو جب طبیعت اس طرح ہے تو دکھانا چاہیے نا ڈاکٹر کو. بس بس وہ ڈاکٹر جو ہے اگر صحیح ڈاکٹر ہے اس کی بات حضرت فرماتے ماننا چاہیے. جی ہاں. اور اس کا سب سے بڑا علاج ہے ہنسنا بولنا, اکیلے نہیں رہنا ہے, سوچنا نہیں ہے. تبسم کہاں ہے؟ لکھوا سکتے ہیں کسی ایک سے, وہاں جو وہاں مشورہ روم میں بیٹھے نا ان سے لکھوا سکتے ہیں, لیکن کسی ایک سے جس کو پتا ہو.